الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگو، عزیزو اور بھائیو، اگر آپ گزشتہ جمعہ تشریف لائے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے منافقین کی کچھ علامتیں بیان کی تھی. قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ان کی چار اہم علامتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن میں ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ تفصیل سے کرتا رہا. آج میں صرف مومنوں کی اور مسلمانوں کی علامتیں جو اس کے بالکل مقابل بیان فرمائی گئی ہیں، تاکہ صاحب ایمان لوگوں کو یہ اندازہ رہے کہ ہم میں کہیں وہ باتیں نہ آ جائیں جو نفاق کی علامت ہیں اور منافقین کی علامت ہیں، اور ان میں سے کوئی بات ہمارے اندر سے نکلنے نہ پائے جو صاحب ایمان لوگوں کی علامت ہے. تو اس لحاظ سے یہ آیت بے حد اہم ہے کہ یہ ہمیں ہماری شناخت دیتی ہے، ہمیں ہمارا عرفان دیتی ہے، ہماری معرفت بخشتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے. اب اگر ان میں سے کوئی بات ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. ہاں، ایک آدمی کو اگر اس بات کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں ضروری مومن کے معیار پر پورا اتروں، تو اس کے لیے تو کوئی فکر مندی کی بات نہیں. لیکن اگر ہمیں واقعی اس بات کا احساس ہے کہ ایک مومن کی حیثیت ہی ہماری اصل حیثیت ہے، کیوں ہم بہرحال از اول تا آخر مومن ہیں اور مسلمان ہیں، یہی ہماری شناخت ہے اور یہ امت مسلمہ کہلاتی ہے جس کے ہم افراد ہیں، تو ظاہر اس کی شناخت اسلام اور ایمانی ہے. اگر ہمیں اس کا احساس ہے تو پھر ظاہر اس پر فکر مندی کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بات ہم میں ایسی پیدا ہو جائے جو اس کے مطابق نہ ہو، یا ان باتوں میں سے کوئی ہمارے اندر سے نکل جائے. اب میں جو تین چار باتیں فرمائی گئی ہیں اس آیت میں، وہ اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو تمام مومنوں اور تمام صاحب ایمان لوگوں کے بارے میں یہ فرمائی گئی ہے کہ امت اسلامیہ کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مومن ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. چاہے وہ مومن مشرق میں ہیں، چاہے مغرب میں، چاہے شمال میں، چاہے جنوب میں، چاہے وہ ایشیا میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو بر صغیر میں رہتے ہیں، چاہے وہ یورپ میں رہتے ہیں. اس لیے کہ صاحب ایمان لوگ کی ایک جگہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مذہب کسی رنگ والوں پر مشتمل نہیں ہے، کسی نسل کا مذہب نہیں ہے، کسی علاقے کا مذہب نہیں ہے. عیسائیت سمجھی جاتی ہے کہ وہ سفید فام لوگوں کا مذہب ہے، یہودیت ظاہر بنی اسرائیل کا مذہب ہے، ہندو مت صرف ہندوؤں کا مذہب ہے، یعنی ہندوستان کے رہنے والوں کا. عیسائیت نے اپنے آپ کو خام خواہ کھینچ تان کر تبلیغی مذہب بنا لیا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ سفید فام لوگوں کا مذہب ہے، یا زیادہ رومیوں کا مذہب تھا. تو انہوں نے اس کو تبلیغی مذہب بنا کے، اس لیے ہمارے بر صغیر میں بھی انہوں نے اس کی تبلیغ و دعوت کا کام کیا. اور اب ہمارے یہاں یہ زلزلہ زدگان کے علاقے ہیں، نہایت دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بظاہر تو وہ لوگ نیٹو کے نام سے یا امریکہ کے فوجیوں کے نام سے وہاں مسلمانوں کے لیے بھلائی کے لیے آئے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں ان کے مشنریز کام کر رہے ہیں. وہاں دکھی لوگوں کو نجات کا راستہ بتا کر، یہ بتا کر کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو شعور دے رہے ہیں، ان کو حقوق دے رہے ہیں، اس لیے در پردہ طریقے طریقے سے ان میں عیسائیت کو فروغ دیا جا رہا. تو یہ ان کا طریقہ خود ان کے اپنے مذہب کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تبلیغی دین ہے ہی نہیں. اس لیے میں اس پر کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا. اسلام ظاہر ہے کہ ایک ایسا مذہب ہے جو کسی نسل سے تعلق نہیں رکھتا، کسی مذہب سے، کسی جغرافیے سے، کسی ملک سے بندھا ہوا نہیں. اس میں اگر ابو لہب اسلام نہیں لاتا تو قرآن اس پر لعنت کرتا. یعنی واحد شخص جس کو قرآن کریم نے نام لے کر لعنت کا مستحق سمجھا ہے اور اس کے بارے میں بری بات کہی ہے، سخت بات کہی ہے، وہ صرف ابو لہب ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ رشتے میں اور نسب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط بات نہیں ہوگی کہ دور جاہلیت میں ابو طالب کے بعد حضور کے چچاؤں میں سے جس کا سب سے قریبی رشتہ اور قریبی تعلق رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، وہ ابو لہب تھا. یہ قریبی تعلق ہی کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے دو بیٹے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی دو بیٹیوں کے ساتھ منسوب کیے. حضرت ابو طالب کا کوئی بیٹا ابو طالب کے ارادے کے مطابق یا ان کے کہنے پر ادھر منسوب نہیں ہوا، یاد رکھو. حضرت علی کی نسبت ہوئی ہے اور شادی ہوئی ہے تو وہ بعد کی باتیں ہیں، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، جبکہ ابو طالب زندہ نہیں تھے. لیکن دور جاہلیت میں جس آدمی نے اپنے بیٹوں کو حضور کی بیٹیوں سے منسوب کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہے، وہ ابو لہب ہے. اور پھر جس آدمی نے حضور کی ولادت پر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ جو ان کی لونڈی حضور کی پیدائش کی خبر لے کے آئی اس کو آزاد کر دیا کہ میرے بھائی کے گھر میں اللہ نے خوشی کا دیپ جلایا ہے تو مجھے اس پر خوشی منانی چاہیے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے قریب تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن اسلام آنے کے بعد چونکہ انہوں نے اسلام کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کیا تو وہ سب سے زیادہ دور ٹھہرے حضور سے. یعنی قرآن کریم نے نام دے کر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. اور ہاتھ ٹوٹ جانا ایک استعارہ ہے جس کا مطلب وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. اور ہاتھ چونکہ دو ہوتے ہیں اس کا مطلب اس کی دنیا بھی گئی، اس کی عاقبت بھی گئی. پھر آگے اس کی بیوی کے حوالے سے بھی سخت بات فرمائی. اور گناہ اس کا کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اسلام نہیں لایا بلکہ اسلام کے خلاف اس نے معاندانہ روش اختیار کی، اور انتہائی معاندانہ روش اختیار کی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نسب کا مذہب تو ہے ہی نہیں. اگر اس کا نسب سے کوئی رشتہ ہوتا ظاہر یہ لوگ سب سے پیش پیش ہوتے. ان میں سب سے پیش پیش ہونے والوں میں بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فتح مکہ کے موقع پر جس آدمی کو اللہ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حکم دیا ہے کہ تم اذان کہو اللہ اور اللہ کے رسول نے، وہ بلال ہی تو ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مشرکین مکہ نے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور ان میں وہ صحابی شامل ہیں جن کو بعد میں بڑی عزت دی اللہ کے رسول نے کہ ان کو مدینہ طیبہ کا پہلا گورنر بنایا، نہ مکہ معظمہ کا. لیکن اس وقت تک ان کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بلال کو اذان کہتے سنا ہے تو کہنے لگے کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا مجھ سے پہلے، اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ کبھی دیکھ کے وہ زندہ نہ رہ سکتا. اور کہا کاش ہم اس سے پہلے مر چکے ہوتے کہ ہم ایک گدھے کو دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر ہینگ رہا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ان کے دلوں میں ایک سیاہ آدمی کے بارے میں جو نفرت موجود تھی وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو عزت مل سکتی. تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں چونکہ اصل جو چیز ہے جو مسلمانوں کو ایک دوسرے قریب کرتی ہے وہ نہ رنگ ہے نہ نسب ہے نہ کوئی اور حوالہ ہے, وہ صرف ایک چیز ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. اب اگر مسلمان آپس میں تمام تعلقات کی بنیاد اسی کو نہیں بنائیں گے اور جیسے انہیں بنایا تو ظاہر ان کے اندر استحکام پختگی اور باہمی قریب قرابت داری اور اس اور طاقت کے اظہار ہے وہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو ایک مذہب کے ماننے والوں میں ہونی چاہیے. انگریز تو اس لیے ایک دوسرے کی حمایت کرے گا کہ دونوں سفید فام دونوں یورپ کے رہنے والے, لیکن اسلام میں مسلمانوں جب ہم دیکھیں گے کہ ایک حبشہ کا ہے بلال, حسن بصرہ کا ہے, صہیب روم کا ہے, ان میں کیا نسبت ہے؟ لیکن ان کو جو عزت ملی ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اب جب تک یہ اسلام کا رشتہ ان مختلف اقوام لوگوں میں موجود رہے گا تو یہ ایک سریش کی طرح انہیں جوڑے رکھے گا, اور اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا نا, یعنی ہمارے یہاں سندھی سندھی ہونے پر فخر کرے, پنجابی پنجابی ہونے پر, مہاجر مہاجر ہونے پر, بلوچستان کا بلوچ ہونے پر, اور یہ سریش درمیان سے نکل جائے تو یقین جانیے وہ الگ الگ ملک بنا کے تو رہ سکتے اپنے شوب صوبوں پر مشتمل, لیکن وہ مسلمان ہو کے زندہ نہیں رہ سکتے. یہ لکڑی کا بنی ہوئی یہ میز ہے, اس میں آپ لکڑی کو نکال دیں تو میز باقی نہیں رہ سکتی. امت مسلمہ کو اسلام نے وجود دیا ہے, اب اگر آپ اسلام کو نکال دیں تو باقی کیا رہ جائے گا؟ اس لیے جہاں جہاں بھی اسلامی عصبیت کم ہوتی ہے وہاں مسلمانوں میں باہمی محبت اور مودت کم ہو جاتی ہے, وہ ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے, اور یہ اس وقت کام ہوتی ہے جب حبس حکمران ہوتی ہے, جب علاقائی مفادات, جب خواہشات, جب اور جب دوسرے حوالوں سے انسانی تعلقات یا انسانی ضرورتیں جب ان کی پوجا پاٹ شروع ہوتی ہے نا اور اسلام پس منظر میں چلا جاتا ہے, اسی کو حبس کہا اقبال نے, تو مسلمان تباہ ہو جاتا. انہیں کہا حبس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو, کہ بلوچی کو حوث ہے تو اپنے بلوچ ہونے کی, اپنے بلوچستان کی, سندھی کو غرض ہے وہ پانی پر لڑ رہا ہے صرف سندھ کے لیے, پنجابی کو غرض ہے تو صرف پنجاب سے, اور سرحدی علاقوں کو غرض ہے تو صرف اپنے سرحدی علاقوں سے. یہ جو الگ الگ مفادات کی حوث ہے ظاہر ہے اس نے مسلمانوں کو کھیل کھیل کر دیا, اور یہی چیز جب بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے اسلام کی قوت لے کر اندلس میں مسلمان داخل ہوئے تھے, صرف 11,000 تھے زیادہ زیادہ, 7,000 سے لے کر 11,000 تک, پورا ملک ان کے قدموں میں چند مہینوں میں پڑا تھا, اور یہی لوگ جب ان کی تعداد شاید لاکھوں سے بلکہ کروڑ تک پہنچ گئی, اسلام کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا, ایک ملک کئی ملکوں کو اپنے اندر لے بیٹھا, لیکن جیسے جیسے اسلامی عصبیت کم ہوتی گئی, اسلامی محبت کم ہوتی گئی, اسلامی تعلق کم ہوتا گیا, اسلام کی بنیاد پر آپس کے تعلقات میں کمزوری پیدا ہوتی گئی, تو اسی اندلس کے مسلمان جنہوں نے 800 سال تک اپنی سلطنت کا پھریرا لہرایا تھا وہ وہاں سے اس طرح نکالے گئے کہ کسی ملک میں اتنا ظلم نہیں ہوا مسلمانوں پر جتنا اندلس میں ہوا, کہ وہاں ایک مسلمانوں کا بچہ بھی باقی نہیں چھوڑا انہوں. یہ چند سالوں میں چند سو مسلمان وہاں آباد ہوئے ہیں, ورنہ 800 سال کے حکمران لوگ تلاش کرتے تھے کہاں چلے گئے, یا ان کو عیسائی بنا دیا گیا یا ان کو قتل کر دیا گیا. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مسلمان کا جو سب سے بڑا رشتہ ہے نا وہ مسلمان ہونا ہے, اور کوئی رشتہ نہیں. اسی حضور بار بار فرماتے تھے انما المؤمنون جسد واحد, لوگوں مومن جسد واحد کی مانند ہے, ایک جسم کی طرح. ان اشتقا بازہ اشتقا کلو, اگر اس کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے نا تو دوسرا حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے, اس کی چھنگلیا کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو اس کے سر میں بھی تکلیف ہوتی ہے, اس کا پاؤں بھی درد محسوس کرتا ہے. جیسے جسم کا ایک جوڑ اگر متاثر ہو جائے تو کیا باقی جسم سو جاتا ہے؟ اسے کہیں کا مسلمان بھی اگر متاثر ہوتا تھا تو پوری امت مسلمہ کی نیندیں اڑ جاتی تھی, کہ حضور فرماتے ہیں تم اعضائے جسم کی طرح ہو آپس میں، تم میں سے ایک آدمی اگر متاثر ہوتا ہے تو دوسرے آدمی کو اس تاثر کو قبول کرنا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ وہ نہیں، میں متاثر ہوا، تکلیف ہو سنی پہنچی مجھے پہنچی۔ یہ عراق کی سرحدوں پہ جب لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تو ایک لڑائی میں بڑا اپسٹ بھی ہوا، اپنی غلطی کی وجہ سے ایک جگہ مسلمان نے بڑا زخم بھی کھایا، اسی میں مسنہ ابن حارثہ بری طرح زخمی ہوئے اور انہیں زخموں سے بالآخر وہ جانبار نہیں ہو سکے اور وہ اللہ کا عظیم شیر آخر اللہ کو پیارا ہو گئے۔ اس جنگ میں جب اطلاع پہنچی مسلمانوں کو کہ اس طرح مسلمانوں کو شکست سے واسطہ پڑا ہے اور بڑا قتل عام ہوا وہاں، تو اندازہ کریں کہ بجائے اس کے کہ مسلمان یہ سوچتے کہ شکر اللہ کا ہم وہاں نہیں تھے ورنہ ہماری بھی گردنیں کٹتی۔ مسجد نبوی کے میرے گھر میں درو دیوار آج تک گواہ ہوں گے کہ جتنے مسلمان وہاں تھا ہزاروں کی تعداد میں، حضرت عمر فاروق سے بار بار کہتے تھے عمر ہمیں لے کے نکلو، اور آنکھوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی ان کی آنکھوں سے کہ ہمارے بھائی وہاں قتل ہو رہے ہیں اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے، آخر ہمارے خون کس لیے ہے، ہماری قوتیں کس طرح کام آئیں گی، ہماری تلواروں کا آخر زنگ کیوں لگتا جا رہا، ہمیں لے کے نکلے خود چلے آپ ہمارے ساتھ۔ یہ مسلمان کی مسلمان کے لیے بےتابی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ تم ایک جسم واحد کی طرح ہو۔ تو اس لیے اقبال نے جیسے میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیان ہو جا، اور یہ ہندی، یہ خراسانی، یہ ایرانی و تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نصب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، اگر زندہ رہنا۔ تو اس لیے یہاں پہلی بار یہ فرمائی گئی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی ہمدرد، غم گسار، دوست، ہم راز، پشت پناہ، سہارا، یہ معنی ہے ولی کے۔ کہا یہ سارے رشتے مسلمان کے مسلمان کے ساتھ، تو تم جب تک ان رشتوں کا پالن کرو گے اور حفاظ کرو گے ان رشتوں کی، اور مسلمان مسلمان سے اسی طرح پہچانا جائے گا، تو تمہاری قوت کو کوئی نہیں چیلنج کر سکے گا۔ آپ یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ چند آدمیوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے نا، اور اگر وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی بکھری ہوئی قوت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر بہت بڑی جماعت بھی آپس میں کھیل کھیل ہوتی اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اخلاص کا رشتہ نہیں ہوتا تو ایک ایک کر کے سب مارے جاتے۔ اسلام کے اندر یہ پخت، اسلام نے مسلمانوں میں یہ گہرا رشتہ قائم کر دیا تھا، ایک مشرق کا رہنے والا مغرب میں جا کر اگر کسی مسلمان کو، بھائی کو جا کر یہ کہتا تھا السلام علیکم، یہ گویا علامت اس بات کی کہ میں اور تم ایک ہیں، اس میں بیگانی کے رشتے اٹھ جاتے تھے۔ اور یہی بات حضور نے اجازت تک بھی کر یہ فرمائی، کسی اجنبی گھر میں بھی جاؤ تو باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم کہو، تین بار کہو، اگر جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جاؤ، اس کا مطلب یہاں تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اور اگر اندر والا جواب دے سمجھ لو تمہارا اپنا گھر، اب یہ تمہارے اپنے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں۔ یعنی ایک ہی رشتہ تھا جو بیگانگی کے سارے رشتوں کو توڑ ڈالتا تھا، سارے ساری حدود کو پامال کر جاتا تھا۔ اس لیے کہا کہ تم پہلے اس بات کو سمجھو کہ جس طرح مومن مومن کا ولی ہوتا ہے، کیا تم مومن ہو کر دوسرے مومن کے ولی ہو؟ کیا تم واقعی اس کے دکھوں میں شریک ہوتے؟ کیا واقعی تم اس کے ہمدردوں کا غمگسار ہو؟ اگر مشکل میں ہے وہ تو کیا تم واقعی مشکل میں اس کے کام آتے ہو؟ حضور نے جس طرح مثبت تعلیم دی نا، کہ دیکھیے جو حضور نے حقوق تقسیم فرمائے ان میں ظاہر ہے باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق تو سمجھ میں آنے والی باتیں، لیکن اسی پر آپ نے اکتفا نہیں فرمایا بلکہ پڑوسی کے حقوق اتنے بیان فرمائے کہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے پڑوسیوں کو تمہاری وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ یہ پڑوسی کون ہے؟ مسلمان۔ اور کہا اگر تمہارا پڑوسی مسلمان اور پڑوسی بھی ہے تو اس کے دو حق ہیں تم پر، ہاں اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ایک حق پڑوس کا پھر بھی ہے۔ اس طرح فرمایا تمہارا پڑوسی 40 گھروں تک ہے، ایک مومن ذمہ دار ہے یہ دیکھنے کا کہ 40 گھروں تک کوئی آدمی رات کو بھوکا تو نہیں سویا، اور اگر رات کو ان 40 گھروں میں کوئی بھوکا سوتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہیں اللہ کا عذاب تم پہ نازل نہ ہو جائے۔ اس طرح مسلمانوں کے دوسرے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمان حکومتیں اور حکومتوں میں آنے والے لوگ عام طور پر اپنی رعایا سے بے خبر اور بیگانہ سے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تمہارے درمیان بھی ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ نسا کا، نسا اور نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، یعنی وہی جس کو ولایت کہتے ہیں اسی کو نسا کہتے ہیں۔ کہا آدمی کا اپنا اللہ سے رشتہ ہے وہ بھی خیر خواہی کا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے رسول سے بھی یہ رشتہ ہے کہ اس کی رسالت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، باقی تمام مسلمان میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، یہ تمہارے بعد جو حق نسا ہے کا یہ حکومت کے ساتھ بھی ہے، حکومت کے ذمہ داران اگر کسی اپنی رعایا میں سے معمولی سے معمولی آدمی کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑتے یا نہیں سمجھتے تو کل کو اس کے حوالے سے اللہ کے یہاں جواب دہی کرنا ہوگی کہ مسلمان اس مصیبت میں گرفتار تھے اور تم اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے۔ عام مسلمانوں کی تو خیر بات ہی کیا ہے، اب تو میرے میں ہمارا امتحان ہے زلزلہ زدگان لوگ، اس میں خود بھی اپنا آدمی گریبان میں منہ ڈال کے سوچے اور اپنی حکومت کے عمائدین کا رویہ بھی دیکھے، ان کو سوائے تصویریں کھچوانے کو اور پتہ کسی بات کرے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جو سریش کی طرح ایک رشتہ تھا وہ تو بہت کمزور پڑ گیا۔ یہ تو مثبت چیزیں ہیں نا جن کو میں حقوق کی بات کر رہا ہوں، منفی چیزیں بھی حضور نے اتنی بیان فرمائی ہیں، سورہ حجرات سے بھری ہوئی، میں ان کا ذکر کروں سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں آدمی کی سب سے قیمتی چیزیں چند ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جان ہے، پھر مال ہے، پھر عزت ہے۔ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک مومن کی مال اور جان کا دوسرے مومن کو امین بنایا ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ کسی مومن کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ تمہارے سامنے اس کی جان کو دوسرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح آبرو کا بھی ان کو ضامن بنایا گیا۔ یہاں تک فرمایا، میں یہ حدیث پڑھتا تو حیران رہ جاتا ہوں، حضور نے کہ جس آدمی کے سامنے کسی مومن بھائی کی عزت اچھالی گئی اس کے بارے میں ناروا باتیں کہی گئی، اور یہ جانتا ہے کہ یہ باتیں اس کے بارے میں غلط کہی جا رہی ہیں اور سننے والے محسوس ہو رہے ہیں، اور یہ جاننے بوجھنے کے باوجود اور میرے پوزیشن میں بھی ہے کہ اور کچھ ان زبان سے اس کا ازالہ کر سکتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا نہیں کرتا اپنے بھائی کی عزت کی پاسداری کے لیے زبان تک نہیں ہلاتا، فرمایا اس کو جہنم کے پل پر اس کو باندھا جائے گا اور تمام گزرنے والے اس پر تھوکتے ہوئے لوگ گزریں گے، جہنم کے پل پر باندھا جائے گا، اس کے اوپر سے لوگ گزریں گے اور نفرت کا اظہار کریں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا بھی پاس نہیں تھا، کہ اس کے سامنے اس کی عزت اتاری جاتی رہی، یہ تماشا دیکھتا رہا۔ میں کبھی سوچتا ہوں ہمارے ذرائع ابلاغ، ان کا یہ کاروبار پیشہ بن گیا بعض اخبارات کا کہ وہ اسی سے اپنا اخبار بیچتے ہیں، کوئی سیکنڈر بنانا پڑے تو بنا لیتے، کوئی مل جائے تو اچھال دیتے، اس میں زیب داستان کے طور پر کیا کیا بھر دیتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان کو بالکل اندازہ نہیں کہ جس مسلمان کی عزت اچھاری جا رہی ہے کل کو اس کے لیے جواب دہی بھی کرنی ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کسی، کبھی آپ نے سوچا کسی نے اس پر کبھی غور کیا؟ اخبار کا ایڈیٹر جب وہاں جہنم کے دروازے پر باندھا جائے گا، اس کے کارندے سارے پکڑے جائیں گے، کاش انہیں کبھی اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے یہ کیا کاروبار شروع کر رکھا۔ اور جن کے جاری سیکنڈر چھاپے جاتے ہیں نا، وہ بیچارے جب ان سے رجوع کرتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں غلط ہیں آپ اس کی تردید کریں، تو ان سے باقاعدہ پیسے لیے جاتے ہیں، ایک کاروبار ہے۔ بتائیے کہاں رہے اسلامی رشتے باقی، مومن مومن کا بھری کہاں رہا؟ اگر دشمن یہ کام کرتا ہے تو اس کی دشمنی کا حق ہے، لیکن مومن یہ کام کرے جبکہ اس کا مومن سے رشتہ ولایت کا ہے, بتائیے ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ اسے میں اس کے بارے میں اور کیا عرض کروں. اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم آپس میں جو رہتے ہیں ایک محلے میں, ایک شہر میں, ایک آبادی میں, ہم سب جو مومن ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور اخوت کے رشتے کی پہلی بنیادی یہ ہے, اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ رکھیں, خیر خواہی کا رشتہ, اس کے لیے سہارا بنے, وہ گرتا تو اس کو اٹھائیں. دور نبوت میں تو یہاں تک احادیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اگر عرض کیا کہ حضور آپ جانتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں لیکن میں کیا کروں, میرے کاروبار میں مندہ آ گیا, لوگوں سے میں نے قرضے لے رکھے تھے, اور ہر آدمی جانتا تھا کہ میرا کاروبار معاشرہ روز بروز ترقی کر رہا ہے تو میں بڑی جلدی واپس کر دوں گا. وہ قرضے تو ایک طرف رہے, جو اصل مراسل مال تھا وہ بھی جاتا رہا. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں تو زکات لینے کا مستحق ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اپنی غلطیوں سے اگر اپنا کاروبار تباہ کر لیا تو میں کیا کروں, یا ہماری ریاست کیا کرے, حکومت کیا کرے. جمعے میں باقاعدہ آدمی اس کو کھڑا کیا, لوگوں کو دکھایا کہ اس آدمی کا کاروبار تباہ ہو گیا, فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اس کو اتنا دو کہ یہ دوبارہ کاروبار کر سکتا ہو. چنانچہ لوگوں نے دل کھول کے دیا, لیکن جن لوگوں کے قرضے دیے گئے تھے, قرضے لیے گئے تھے جن سے, اتنا نہ ہو سکے سب کے قرضے ادا ہو سکتے. انہوں نے کہا حضور میں اتنے قرضے تو ادا کر سکتا ہوں, اب سب کے ادا نہیں کر سکتا. وہ قرض خواہ بھی کھڑے تھے, فرمایا تمہارا بھائی ہے, جو دیتا ہے وہ لے لو باقی چھوڑ دو. انہوں نے کہا حضور ہم نے معاف کیا. اندازہ کریں سربراہ ریاست یہ کام کر رہا, صرف اللہ کے رسول ہی نہیں وہ ریاست کے سربراہ بھی, یعنی انہوں نے اپنے پیچھے اسوہ چھوڑا ہے. اسے جب میں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے یہ بات سنی تو مجھے کسی حد تک خوشی ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, کچھ بات تو کہیں تو سمجھ میں آئی کہ وہاں لوگ اگر ٹینڈر بھرتے تھے نا بعض عمارتوں کے لیے اور بادشاہ اس کو اپروو کرتا تھا, جب کچھ چیزیں مہنگی ہو جاتی, اب وہ ٹینڈر میں اگر دیکھا جائے کہ ان کو بچتا کچھ نہیں تو باقاعدہ درخواست دیتے بادشاہ کے نام کہ جناب جب ہم نے ٹینڈر بھرے تو یہ تھا چیزوں کا نرخ, اب یہ ہو گیا ہم کیا کریں. بادشاہ اتنا اپنی جیب سے دے دیتا, کہا کوئی بات نہیں ہم تمہارا نقصان نہیں دیکھنا چاہتے, تم شوق سے کاروبار کرو, بلکہ بعض میں حکم دیتا کہ اتنا منہا کر دیا جائے اس میں اور ان کو مزید اتنا فائدہ پہنچایا جائے. کوئی جوڑا اگر شادی کرتا وہ اپلائی کرتا جناب ہمیں قرض چاہیے ہم مکان بنانا چاہتے ہیں, فون قرض منظور ہو جاتا, اور اگر وہ لکھ کے دیتے چند سالوں کے بعد کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ادا کر دیں ہم نہیں دے کر سکتے تو بادشاہ بڑے شوق سے اس کو منہا کر دیتا, ختم کر دیتا. اب تو ان کے حالات امریکہ نے بگاڑے, اس بدبخت نے اس امیر ترین ریاست کو مخلوص کر دیا, وہاں کوئی کسٹم نہیں تھا, کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں تھی, کوئی انکم ٹیکس نہیں تھا, ہر کمانے والا اپنی کمائی اپنے پاس رکھتا, نہیں ہر خوشحال لوگ تھے. اب یہ سب کچھ ان پر لگ گیا ہے اس لیے کہ سب کچھ نچوڑتا جا رہا ہے امریکہ. لیکن پوری امت اسلامیہ میں ایسے ملک بھی موجود ہیں جو دوسروں کے کام اگر سہارا دے سکتے ہیں, اگر مومن مومن کے اولیاء ہوتے, ولی ہوتے, یہ دن ہم دیکھتے کیوں؟ آج بھی دیکھ لیجیے کتنے مسلمان ملک ایسے ہیں کہ جتنے وہ ہمارے زلزلہ زدگان کی مصیبت میں مدد کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کی, اور کتنے ایسے ہیں جنہیں صرف آج تک ہمیں وعدوں پر رکھا اور آئندہ بھی وعدوں پر رکھیں گے. امریکہ کو اس بات کی فکر ہے کہ جن دینی جماعتوں پر پابندیاں لگائی گئی تھی ان کا گناہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ امریکہ ان کو پسند نہیں کرتا, اور کیا گناہ ان کا, انہیں ہمارا کیا بگاڑا, اس ملک کا کیا بگاڑا انہوں نے. ابھی ماشاء اللہ ان کی نائب وزیر خارجہ یہ بیان دیتی ہیں, خواب وہ خاتون وزیر خارجہ, کہ ہمیں فکر مندی اس بات کی ہے کہ وہ کہیں لوگوں کی مدد کے بہانے دوبارہ اپنے آپ کو مستحکم نہ کر لیں, دوبارہ اپنے آپ کو منظم نہ کر لیں. یعنی وہ منظم ہو کر مسلمانوں کے کام آ رہی ہیں, امریکہ کو کیا تکلیف ہے. اس سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ریاست رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے. اصل رشتہ ان کے ساتھ دشمنی کا ہے. قرآن کریم نے کھول کھول کے اس بات کو بیان کیا, لا تتخذ یہود و نصارا اولیاء بعضہم اولیاء بعض. لوگوں, یہود و نصارا کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے بدترین دشمن ہیں. یہاں تک فرمایا بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. بہت ساری باتیں بغض کی اور نفرت کی اور دشمنی کی تو ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں, لیکن جو ان کے دل میں بھرا ہوا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ, لیکن تم نہیں جانتے, ہمیں معلوم ہی نہیں. بہرحال پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا تھا, بات لمبی ہو جاتی ہے, کہ اس کا خطاب صرف عام مسلمان کو نہیں بلکہ اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کو ہے. عام افراد کو بھی نہیں بلکہ حکومتوں کو بھی ہے. پوری امت مسلمہ کے ایک فرد سے لے کر ان کے اجتماع تک ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا آپس کا رشتہ خیر خواہی کا, محبت کا, مودت کا, رحمت کا, ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے. اگر مومن مومن کا سہارا نہیں بنتا بلکہ غیر مسلم کا سہارا بن کر ان کا ملک اجاڑتا, اپنا کندھا پیش کرتا کہ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر ان کا نشانہ بنا. بعض دوستوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ کہتے ہیں جناب آپ عذر کو بھی تو سمجھے نا, اگر ایک بڑا ملک یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا تورا بورا بنا دوں گا, تمہیں غاروں کے دور میں داخل کر دوں گا, میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا, اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہم کیا کریں؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, دیکھیے مجھے اگر ڈاکوؤں کا کوئی گروہ آ کر گن پوائنٹ پر مجھے یہ کہے کہ ہم تمہارے پڑوس میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, تم چپ رہنا, چیخنا مارنا, تو میرے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے پڑوس کو بچاؤں, لیکن اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم چپ رہو. اگر ایسے ہی گئے گزرے ہو اپنی جان بچانے کے لیے چپ رہ سکتے ہو, لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے گن پوائنٹ پر کہ تم اپنے پڑوسی کو گولی مارو ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے, یاد رکھو اسلام کا حکم یہ ہے کہ گولی کھا لو اپنے پڑوسی کو گولی مت مارو, دونوں میں فرق سمجھو. مجبوریوں کا لحاظ ہے اسلام میں لیکن خاص حد تک. باپ کے سامنے بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہو, وہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے اپنی جان بچانے کی اجازت دی گئی ہے؟ وہ جان پر کھیل جائے گا چاہے وہ عزتیں نہ بچا سکے. ہم بے غیرت بھی ہیں, بے مروت بھی ہیں, ہمارے سامنے عزتیں لوٹی گئی, ہم تب نہ بولے. ہم نے باقاعدہ اپنی گن پوائنٹ پر رکھا انہیں, ہماری فوج نے ان کا تیہ پہنچا کیا, ہم نے اسلحہ مہیا کیا, ہم نے سب کچھ ان کو راز دیے. اسی میں کہتا ہوں یہ رشتہ جو تھا ہمارا مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ, افغانستان کے رہنے والے مومن تھے, ہم سے بہتر مومن تھے, ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اور یہی کوئی تمام عالم اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اندیشہ ہے یعنی عراق کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم تب نہیں بولے, کوئی بھی نہیں بولا. اب اگر خدا نہ کرے ایران کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے, ہم پھر بھی نہیں بولیں گے. ہم نے ایسے لوگوں کو خارجہ پالیسی بنانے کی لگا رکھا ہے. شبہ ہوتا ہے کبھی کہ یہ تو یہودیوں سے بڑھ کے یہودی معلوم ہوتے, ان کو اصل ان کا مفاد عزیز ہے اپنے ملک کا نہیں. یعنی عالم اسلام کا ایک ایک ملک کفر کا نشانہ بنتا چلا جائے گا, لیکن ہم نہیں بولیں گے. مت بولو, اور اس وقت تمہیں بولنا پڑے گا بلکہ چیخنا پڑے گا جب تمہیں نشانہ بنایا جائے گا, باری تمہاری بھی آئے گی. کہتے ہیں کہ ہلاکو خان ہے, یا شاید ہلاکو کے بیٹے نے, جب بغداد کو فتح کیا نا تو اس کے خلیفہ کو گرفتار کیا, مارا نہیں. قتل عام جب ختم ہوا چند دنوں کے بعد تو پھر اس نے کہا اس کو قالین کے اندر لپیٹو خلیفہ کو, کہ خلیفہ چونکہ ایک مقدس آدمی ہوتا, وہ اس کو بڑا مقدس سمجھتے تھے, کہ چونکہ مقدس ہوتا ہے نا مسلمانوں کے لیے, ہم بھی اس کا تقدس مجبور نہیں کرنا چاہتے. اس کو لپیٹ کر ٹھڈے مار مار کے مارا, ہاتھ نہیں لگایا. ہم نے جو گاؤ ماتا کی طرح تقدس حاصل کیا ہے نا, ہمیں ہاتھوں سے نہیں مارا جائے گا, ہمیں ٹھنڈوں سے مارا جائے گا. اور جس الخمی بدبخت نے یہ سب کچھ کیا تھا, اپنی غیرت بیچی تھی, تاتاریوں کا ایجنٹ ہونے کا ثبوت دیا تھا, آخری دن جب حکم دیا ہلاکو نے اس کو بھی قتل کر ڈالو, انہوں نے کہا میں نے سب کچھ آپ کے راستے صاف کیے, آپ مجھے مروا رہے ہیں. انہوں نے کہا جو اپنی قوم کا غدار ہو سکتا ہے وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. جو قوم غداروں کو پالتی ہے نا ان کا کوئی کلا محفوظ نہیں ہوتا. مسلمانوں ہمیں شعور حاصل کرنا ہوگا, ہمیں اپنے دائیں بائیں ایسے لوگ پہچاننے ہوں گے جو اسلام کا اسلامی مفادات جنہیں عزیز نہیں ہیں, جنہیں صرف اپنے مفادات عزیز ہیں. لیکن اس کا کیا کیا جائے, ہم نے تو اس امت میں کثرت سے ایسے لوگ پالے ہیں اور دھڑادھڑ تیار کیے جا رہے ہیں جن کو صرف اپنی ذات کے مفادات عزیز ہیں. یہ امت بھاڑ میں جاتی ہے تو جائے, امت مسلمہ پر جو ہوتا ہے تو ہو جائے. ہمارا تو صرف یہ ہے کہ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے اور آشیاں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اس سے پہلی بات, ظاہر ہے اس کو آپ ہزار نظر انداز کریں نظر انداز نہیں کی جا سکتی, کہ المومنون بعضہم اولیاء بعض, کہ جو مومن ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, ہم درد و غم گسار ہیں, یہ رشتہ ہے آپس کا. جب تک یہ رشتہ نہیں رہے گا یا مضبوط نہیں ہوگا, ہم امت مسلمہ کے طور پر کوئی رول ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا. دوسری بات, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کیا ڈیڑھ ہو گئے؟ انا للہ وانا الیہ. تین چار منٹ میں کیا کروں, جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا, میں تو سمجھتا تھا ابھی 15 منٹ ہوئے ہیں تو باقی باتیں میں باقی چیزیں کہوں گا انشاءاللہ. چلیے اگلی صحبت میں سے ہی اللہ اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org